من الشيطان الرجيم بالله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي خلق الإنسان وراحت له البيان وشرفه على صادر الحيوان من نصب البيان الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين والقرآن المجيد ولا تقتلوا أولادكم من أملاك نحن نرزقكم وإياهم صلوات جیسا کہ آپ طالبان ایمان کے علم میں ہیں ابتدائی طور پر آزاداری سے متعلق اس بات کو تذکرہ سامنے کیا جاتا ہے اسی عنوان کے تحت آج ایک ایسی بات آپ سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو ویسے تو بطور عام آزاداری کو اس سے ہٹ کر دوسرے مقامات و تمام مقامات پر یہ بات کام آنے والی ہے مگر آزادی کے مراسم ادا کرتے وقت اس کا بطور خاص خیال رکھنا ہوگا. اسلام میں اگر کوئی شخص کسی کو بلا وجہ نقصان پہنچاتا ہے تو یہ مراد یہ ہے کہ اگر وہ جسمانی نقصان پہنچاتا ہے تو یہ نقصان معاف نہیں سمجھا گیا جب تک کہ سامنے والا معاف نہ کرے. یعنی کہ فرض کیجیے کہ میں نے کسی کو چانٹا مار دیا اور بلا وجہ چانٹا مار دیا تو یہ چانٹا معاف نہیں. معاف نہیں کا مطلب کیا ہے؟ انسان تو گناہگار ہوگا خدا کی بارگاہ میں وجہ سے, مگر جو چانٹا مار کے آئے اس کی دیگر اسلام نے مقرر کی. تو ایک چانٹا مارنے کی الگ الگ دیت ہے. وہی مانا کہ چانٹا مارنے کا مقصد یہ ہوا کہ رخسار سر ہو گیا, رخسار ذرا زیادہ چوٹ لگنے کی وجہ سے بلو ہو گیا اور زیادہ تر چوٹ لگنے کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا, کس طرح کی چوٹ پڑی. اسلام میں ان تمام چیزوں کی دیت ادا کرنا پڑتی ہے. کوئی شخص کی اگر کس طرح سے مارے تو فقط اتنا کہہ کے نہ جاتی, اتنا کہہ کے جاتی چھڑائی جا سکتی بھی سوری معاف کیجیے گا, معاف کیجیے گا, ٹھیک کر دیجیے گا پر, یعنی غلطی ہو گئی ہے غلطی کی معاف کر دیجیے گا پر, مگر بہرحال اس کا جرمانہ بھی دینا پڑے گا. تو بطور خاص یہ بس ایک خیال رکھیں کہ اگر وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور کرکٹ کھیلتے ہوئے انہوں نے چھکا مارا اور چھکا کسی کی پشت پہ جا کے لگا اور کچھ پر سرخ نشان ہو گیا تو اس رقم آپ نہیں اس رقم کی قیمت دینا پڑے گی اور کس کی قیمت دینا پڑے گی اس کا تفصیلات بہت لمبی چھوڑی ہیں کیونکہ اس وقت میری گفتگو آزادی کے ساتھ رکھنے والی ہے زیادہ اسی بارے میں گفتگو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں میرے خیال آپ کے لیے اگر ایک چانٹا مارے کہ جس میں بہت نقصان سرخ ہو جائے تو وہ معاف نہیں ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز کسی کو مار دی جائے کہ جس کی وجہ سے خون نکل آئے وہ کیسے معاف ہو سکتا زیادہ وہ بھی معاف نہیں ہے اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس انداز کا قسم سامنے والے کو لگا ہے جیسا قسم ہوگا ایسی دیت سامنے والے کو دینا پڑے گی اب مثلاً بس کیجیے کہ آپس میں مذاق کرتے ہوئے کسی نے کسی کو پین مار دی کوئی تیز چھری جیسی کوئی چیز مار دی اور سامنے والے کے بازو پہ لگ کے ہاتھ پہ لگ گئی اور اس کے ہاتھ پر مطلب خون نکل آیا تو یہ معاف نہیں اگر جب مذاق نہیں کیا تھا مگر اس کے باوجود معاف نہیں اس کو جب تک کہ سامنے والا معاف نہ کرے اس وقت تک ادائیگی کرنا پڑے یہ ذمہ داری آ گئی اور ایسی ذمہ داری آ گئی کہ بہت سا کو پتا چل جائے کہ مرنے والے نے بڑا شخص کی دیت ادا نہیں کی ہے تو میراث تقسیم کرنے سے پہلے دیت ان کو دینا پڑے جیسے انسان پاسا دیتا ہے کسی سے اور میراث تقسیم کرنے سے پہلے وہ قرضہ واپس کرنا پڑتا ہے یہ بھی کوئی قرضہ آ گیا ہے میراث تقسیم کرنے سے پہلے واپس کرنا پڑے گا صاحب آ جائیے ذرا ادادی کے حوالے سے ہمارے یہاں تصدیق زنی کا مطلب ہوتا ہے اما کا مطلب ہوتا ہے یہ سارے مطلب ہوتے ہیں اچھا تصدیق زنی کا مطلب ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو مار رہا ہے کوئی حرج نہیں شرط ثواب ملے گا سید الشہداء کی بارگاہ سے جو اجر وہ ملے گا تو ملے گا مگر کس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو زخمی کرتے کرتے میں کسی اور کو بھی زخمی کر لوں اس کی اجازت نہیں لہٰذا کہ میں تصدیق زنی کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اپنے لیے لیکن میرے مشکل کی اجازت دی ہے لہٰذا میں کر رہا ہوں مگر تصدیق زنی کرتے کرتے اگر میری تصدیق کسی اور کو لگ گئی اور اس کے جسم سے خون نکل آئے تو چاہے وہ اتنا ماتم کر رہا ہے کہ سب سے پہلے تک اس کا خون بہ رہا ہے مگر اس نے خود کیا ہے مگر میری غلطی کی اگر اس کو تصدیق لگ گئی اس کے بازو پر اس کی پشت پر اس کے سینے پر خون نکل آیا تو اس کی دیت دینا پڑے گی مجھے اس کی دیت دینا پڑے گی اور وہ دیت کتنی ہے وہ دیت ہے 15 گرام سونا سونے کی قیمت کا اندازہ تو ہوگا نا آپ کو وہ 20 روپے کے قریب قریب پہنچنے والی ہے اگر 20 روپے ہو مجھے نہیں پتا کتنا اوپر سے نیچے ہوتا رہتا ہے 10 گرام سونا 20,000 کی قیمت ہے جب 19,000 لگا دیا 19,000 کی قیمت ہے تو ایک تندری زنی کرتے ہوئے اگر میری تندری اسے لگ گئی مجھے سمجھ لیجیے 30,000 کا نسخہ ہے 20,000 روپے اس کو دینا پڑے اور اگر تندری کا زخم زیادہ لگ گیا تو پھر 20 کے بجائے 30 گرام سونا دینا پڑے گا اچھا نہیں ابھی میں رفتہ رفتہ آگے بڑھوں پہلے میں نے جو گزاری صاحب کے سامنے کی ہے وہ یہ کہ 15 گرام سونا دینا پڑے گا اب اگر زیادہ زخم لگ گیا ہے تو 20 گرام سونا دینا پڑے گا 15 کے بجائے 20 گرام اچھا 15 کے بجائے 30 گرام سونا ہو جائے گا یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے اگر جسم کے کسی حصے میں لگی ہے سامنے والے میرا جی مومن بھائی ہے شیعہ ہے مگر اس کے باوجود جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوگا زیادہ اس سے معافی لینا پڑے گی کہ معاف کروانا چاہتا اور وہ کہہ کہ نہیں بھائی میں تو ویسے ہی آج دیر بھر چل دیر اور کاٹوں اور آپ کو دینا پڑ جائے گا کوئی چارے گا نہیں دینا پڑے گا جب تک وہ معاف نہ کرے یہ ساری گفتگو اس وقت ہے کہ جب میری تصدیق اس کے جسم پر کہیں لگ گئی بازو پر پش پر سینے پر جسم کے کسی حصے پر لگی ہے تو 15 گرام سونا یا 20 گرام سونا یہ دیت دی تھی اور اگر یہی تصدیق گردن سے اوپر والے کسی حصے میں لگ گئی تو دیت ڈبل ہو جائے گی یعنی اگر معمولی کا زخم آیا وہ نکلا فقط تو 30 گرام سونا اور اگر ذرا زیادہ گہرا زخم لگ گیا ہے تو 40 گرام سونا یہ دیت اس کو دینا پڑے گا اب بطور خاص وہ باپ یا وہ خاندان کے سربراہ اس منظرے کو بطور خاص سنا اگر بس یہ کہ میں نے یہ منت مانی ہے کہ میں میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں اللہ خانے کے سامنے اس کے سر پر پناہ مانگوں گا. تو ہے تو دو مہینے کا, چار مہینے کا, چھ مہینے کا بچہ, اور مثلاً وہ کما مارنی ہے تو کما کر اس کے سر پہ مارنی ہے تو کسی کا مارنے کو ہے نہیں. مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ 80,000 کا نسخہ ہے. اس لیے کما اگر ماری جائے گی تو یہ گردن سے اوپر والا حصہ ہے, اور گردن سے اوپر والے حصے میں اگر کما ماری جائے اور اتنا سے کما مار دیا کہ ذرا لیکن اتنے کما مار دیا پڑتی بچے کو خون درآمد ہو جائے, تو اتنی اگر کما مار دی تو خون درآمد ہو گیا بچے کے سر سے تو 40 گرام کی دیت دینا پڑے گی. مگر اگر پر کریں گے کسی نے اس طرح کی مدد مان لی ہے اور اب یہ پہلے مطلب مطلب سنانا چاہے 40 گرام سونا دینا پڑے گا, 80,000 روپئے دینا پڑے گا. جی ہاں, اگر باپ بھی یہ کام کرے تو بیٹے کو دینا پڑے گا. باپ کا اکاؤنٹ الگ ہوگا, بیٹے کا اکاؤنٹ الگ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ باپ کے پاس تو بیچارے کے پاس 8,000 بھی نہ ہو, مگر بیٹے کے اکاؤنٹ میں 80,000 جمع کرانے پڑیں گے. لہذا باپ پر قرضہ رہے گا اگر یہ بیٹے کے اکاؤنٹ میں نہیں جمع کراتا ہے, اور اگر گھر کا کوئی اور سربراہ یہ کام کر رہا ہے اس میں جا کے ادھر اس کو یہ دیا دینا پڑے گا. اچھا, پہلی مرتبہ مسئلہ سنا معلوم نہیں تھا, ہمیں نہیں معلوم تھا کس طرح کرنا پڑتا ہے. اب کیا کریں, ہم تو محنت کر کے بیٹھ گئے, اب تو یہ کام ہمیں کرنا ہوگا کہ نہیں. اگر ہم کرنے جاتے ہیں تو 80,000 کا نسخہ ہے, نہیں کرتے ہیں تو محنت پوری نہیں ہوتی, پھر کیا کریں, کدھر جائیں. تو اللہ نے محرم یہ بات ذہن میں رکھی کہ اسلام میں فقط وہی محنت قابل قبول ہوتی ہے کہ جو دین کے اعتبار سے کوئی رجحان رکھتی ہو, کوئی رجحان نہ رکھتی ہو تو ایسی محنت کوئی اس طرح کے کسی قابل نہیں ہے. جیسے اس زمانے میں محنت مانتے تھے لوگ, اب تو ختم ہو گیا اس طرح کہ اگر میرا بڑا کام ہو گیا تو میں اپنے گھر سے, جیسے یہ ہندوؤں کی دیکھا دیجیے ایک بار, اپنے گھر سے کیا کہیں گے اس کو دوران میں سمجھانا زیادہ مشکل, روزنگ کرتے ہوئے خوراسان کے روزے تک جاؤں گا. وہ بجائے پیدل چلنے کے, بجائے وہ چار ہاسپٹلوں میں چلنے کے, وہ باقاعدہ روزنگ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور ہندوؤں میں ہوتا ہی ہے, آپ شاید مطلب ٹی وی پہ ضرور دیکھ جاؤں گے. تو ان کی دیکھا نہیں کہ کسی نے اس طرح کی محنت مان لی کہ میں روزنگ کرتا آ جاؤں گا, بھائی فائدہ کیا ہے, کون سا رجحان ہے اس میں, بہت ایسی خوبی ہے جو آپ یہ کام کرنے چل رہے ہیں. تو اگر بچے کے سر پر بابا مارتی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ پیچھے میں رکھیے کہ جو بھی محنت ہوتی ہے اور اس میں کوئی تکلیف کا کام ہوتا ہے تو وہ انسان اپنے لیے تو محنت مان سکتا ہے مگر کسی اور کے لیے نہیں. اگر بچے کے بعد کی محنت مانے کہ میرے یہاں پوتا ہوا تو میں اپنی بہو سے کہوں گی کہ 3 روزہ رکھے, بھائی بہو کیوں 3 روزہ رکھے, میں خود رکھے ہوں. تو اذیت کتنی ہوگی, جو تکلیف کا کام ہوگا وہ اگر خود اپنے لیے محنت مانی جا رہی تو قابل قبول ہے, اور بہو روزے رکھے ٹھیک ہوگا نہیں, سامنے والے روز میں نہیں دے رہا. بہت سارے لوگ آپ کو ایسا ملیں گے, آپ نے ان کے سامنے کسی پریشانی کا ذکر کیا, بڑی 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 پریشانی ہے, بہت بہت خوشیوں میں پھنس گیا ہوں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, انہوں نے آپ کی بات سن لی. پھر چند دنوں کی بات کہا کہ بھائی پروردگار کا شکر مسئلہ حل ہو گیا, معاملہ حل ہو گیا, کل سے وہ صدقہ نکال دیا, میں نے آپ کے لیے 50 روپے کی نیت کی تھی. وہ صدقہ نکالنا ہے تو آپ کو نکال دیں, دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں صدقہ نکالنے کی نیت کی, اس طرح کا صدقہ نہیں ہوتا. تو منت میں سب سے اہم بات یہ کہ اگر آپ یہ کہیں گے میں کام ماروں گا تو بات صحیح ہے, مگر آپ یہ کہیں گے میں اپنے بچے کو کام ماروں گا, یہ کون سی منت, یہ منت قابل قبول نہیں ہوتی. لہٰذا اگر یہ منت مانی کی ہے تو منت دیکھا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں وہ منت قابل قبول ہوتی ہے کہ جس میں وہ رجحان پایا جاتا ہو, بچے کے ساتھ میں بابا ماننے میں والے تو وہ رجحان نہیں. اور اگر بچے جس کے ناطے کوئی اچھائی کا پہلو سمجھ میں آ بھی رہا ہے تو آپ بچے کے ساتھ پیدا بات نہ مانیں, مارنا ہو تو اپنے سر پیدا بات مانے کو جائے. تو یاد رکھیے کہ اگر بچے کے سر پر ماما مارنے کی اگر نیت کی بھی ہے تو یہ منت ہی بیکار ہوگی, یہ منت ہی غلط ہوگی. زیادہ تر اب تک آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آئندہ احتیاط کرتے ہیں کام نہ کیجیے, اور اگر پھر یہ کام کرنے بیٹھ گئے تو یہ 80,000 کا نسخہ ذہن میں رکھیے گا کہ 80,000 کے پیمنٹ کرنا پڑے گی دیت کے طور پر. تو اسلام میں منت مانتے وقت بھی چاہے وہ اداداری کے حوالے سے ہم نے منت مانگی ہو, ہمیں جب سوچ سمجھ کے منت مانگنی پڑتی ہے تب جا کے وہ منت قابل قبول ہوتی ہے, ورنہ وہ منت قابل قبول نہیں ہوتی. سرا پڑے گا. اسلام کی بنیادی تعلیم اور اسلام کی بنیادی تعلیم کے حوالے سے جو معلومات آپ کے سامنے پیش کیے گئے, آج ذرا سی قابل بہت اردو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ذرا غور کرنا پڑے گا, ذرا سوچنا پڑے گا کہ جس حوالے سے اسلام میں خاص تعلیم ہمیں دی ہے اور جس حوالے سے لوگوں کا طریقہ کار بنتا جا رہا ہے, اس کو اگر ہم سابقہ تعلیم سے ملائیں گے تو ہمیں اپنے زمانے کی اداداری اور اسی چیزوں کو ہمیں بڑی مدد ملے گی. اور مگر اداداری کے حوالے سے نہیں, پوری زندگی کا معاملہ ہے. ہمیں اپنی زندگی کا گزارنے کا ایک دستور سمجھنے آئے گا کہ زندگی گزارنے کا دستور کیا ہے. اسلام کی بنیادی تعلیم کے حوالے سے جو گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ایک مشہور معروف ہے جو قرآن کی جو اکثر پڑھی جاتی ہے, ممبر شریف گورنمنٹ کی اکثر میں خیر ہے اسلام میں بھی نہ بنے جو بلد ہیں وہ پھر آخرت میں میرا بات کری. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز لے کر آئے گا تو اس سے حدیث کو بدل کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا میں ہوگا. اور یہ حقیقت ہے کہ دین اسلام آ جانے کے بعد اب کوئی دین دنیا کا ایسا نہیں بچا کہ جس کی پیروی کی جا سکے, جس کی اتباع کی جا سکے. وہ ادیان کے جو انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے وہ تو بالکل ناکارہ ہیں, جس میں بتوں کی پرستش کر رہے ہیں, جس میں آگ کی پرستش کر رہے ہیں, جس میں گائے کی پرستش کر رہے ہیں, وہ تو بالکل ناکارہ, وہ تو بالکل بیکار ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن وہ ادیان کے جو آسمانی دین تھے, یقیناً اللہ کے نبی کے ذریعے انسان تک وہ دین پہنچے تھے. عیسائیت ہے, یہودیت ہے, یہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے سارے دین پہنچے تھے اور وہ دین برحق تھے. مگر اس کے باوجود اسلام ایک مرتبہ آ گیا ہے دنیا میں, ہمارے نبی نے اپنا دین لوگوں کے سامنے پیش کر دیا, اب باقی سارے ادیان کینسل, سب کے سب منسوخ, اب کسی پر عمل نہیں ہو سکتا. اب اگر عمل کرنا ہوگا تو فقط اور فقط دین اسلام پر عمل کرنا ہوگا. لہذا دین اسلام ہی وہ ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا. مگر سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کے لیے سفر کا آغاز کیا تھا, شہر مدینہ نے حکمت کیا, پیروان کیا شہر مدینہ کو اور اپنے سفر کا آغاز کیا, تو سفر کے دوران امام نے مختلف مقامات سے مختلف لوگوں کی گفتگو ہوتی رہی, ملاقات ہوتی رہی, بات چیت ہوتی رہی اور مختلف لوگوں اپنے اپنی رائے پیش کرتے تھے. جو لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرتے تھے ان کے سامنے امام نے ایک مقام پر یہ جملہ ارشاد فرمایا, جو گفتگو ہو رہی تھی کچھ وقت کے اسلام کے حوالے سے, اس میں امام نے جملہ ارشاد فرمایا, فعلی الاسلام السلام, ایسے اسلام پر السلام, خدا حافظ, نہیں چاہیے ہمارا اسلام. تو معصوم کا قول ہے, معصوم کا جملہ ہے کہ اس اسلام پر السلام, خدا حافظ, نہیں چاہیے وارد والا اسلام. اور قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز لے کر آئے تو وہ مجھے کیا جائے, تو آپ کو بالکل بتا رہے ٹکرانے والی بات ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام ہی تمہیں لے کر آنا ہے, اور معصوم کا کلام یہ ہے کہ اس اسلام پر السلام, نہیں چاہیے والا اسلام. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اسلام قرآن ہمارے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ کوئی اور اسلام ہے, اور جس اسلام کا تذکرہ معصوم کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی اور اسلام ہے. یہ دو ایک اسلام نہیں, ایک الگ اسلام ہے, وہ ایک الگ اسلام ہے, دونوں الگ الگ اسلام ہے, ورنہ معصوم کبھی انکار نہیں کر سکتے تھے. فعلی الاسلام السلام والا جملہ معصوم کو نہیں کہنا چاہیے تھا, مگر کہہ رہے ہیں. تو یہ بات کیا ہو گئی کہ دو الگ الگ نہیں ہیں, دو الگ الگ اسلام. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اسلام میں اور اس اسلام میں کیا فرق ہے, جس اسلام کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے اس اسلام میں اور جس اسلام کا معصوم تذکرہ کر رہا ہے اس میں کیا فرق ہے دونوں. کیا اس قرآن والے اسلام میں نماز ہے اس میں نماز نہیں ہے, اس میں روزے ہیں اس میں روزے نہیں ہیں, اس میں حج و زکات ہے اس میں حج و زکات نہیں ہے, اس میں قرآن ہے اس میں قرآن نہیں ہے, نہیں ایسا تو نہیں. اللہ نے مطلب غور کیجیے, ایسا ہرگز نہیں. اس سے جس اسلام کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے یقیناً اس میں نماز ہے, یقیناً اس میں عبادت ہے, یقیناً اس میں قرآن ہے, یقیناً اس میں حج و زکات ہے. مگر جس اسلام کا تذکرہ معصوم کر رہے ہیں اس میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. کون سی نماز موجود ہے, نماز موجود نہ ہوتی تو عاشور کے دن یزید الاشعری نماز نہ پڑھ رہا ہوتا، مگر عاشور کے دن یزید الاشعری نماز پڑھ رہا ہے. اگر اس میں حج نہ ہوتے تو جو یزید الاشعری میں شامل سپاہی تھے وہ حاجی نہ ہوتے، وہ حاجی بھی تھے. اگر اس دین میں جس کا تذکرہ معصوم کر رہے ہیں اس میں زکات نہ ہوتی تو یہ زکات دینے والے مسلمان نہ ہوتے، سب سے سب. تو اس اسلام میں بھی نماز و روزہ و حج و زکات سب کچھ موجود ہے، اس اسلام میں بھی نماز و روزہ و حج و زکات سب کچھ موجود ہے. واٹ از دا ڈفرنس؟ فرق کیا دونوں میں؟ اگر اس میں بھی وہی ساری چیزیں موجود ہیں اس میں بھی وہی ساری چیزیں موجود ہیں، پھر دونوں اسلام میں فرق کیا ہے؟ اذان محترم فرق ہے، بہت فرق ہے، فرق ہے. اور فرق کیسے پتا چلا ہمیں؟ فرق کا اندازہ اس اندازہ سے ہوتا ہے کہ جب کوفہ والوں نے امام کو لیٹر لکھے تو بے تحاشا لیٹر لکھے، بے تحاشا لیٹر لکھے، اتنے خطوط لکھے، اتنے خطوط لکھے کہ وہی خطوط امام نے بولے میں بھر کے عاشور کے دن دکھائی دیے، لوگوں یہ تمہارے خطوط ہیں، یہ تو نہیں آپ مجھے بھیجے ہیں اور تمہارے خطوط کی وجہ سے میں تمہارے پاس آیا ہوں. یہ سارے لیٹر امام نے عاشور کے دن ان کو دکھا ہے. اکثر میں ایک بات کہتا ہوں کہ کوفہ والوں کے در کے بارے میں ہم لوگوں کے ذہنوں میں مس انڈرسٹینڈنگ پائی گئی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوفہ والے غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، وہ امام کو دھوکہ دے کر بلاتے ہیں پھر امام پر ظلم و ستم کرتے ہیں. مگر آپ کو بات کیجیے، کیا اسلامی حکومت میں یہ کوفہ ہی ایک شہر تھا؟ اس کے علاوہ کوئی شہر اسلامی حکومت میں نہیں تھا؟ یہ بہت سارے شہر تھے. خود مدینہ شہر جس کو امام خدا حافظ کہہ رہے ہیں، یہ خود ایسا شہر ہے کہ جو جہاں اللہ کے رسول ہیں جنہیں اسلام کی تعلیمات تک پڑھ سکتی ہیں. مگر جب شہر مدینہ سے امام نکل رہے ہیں تو کوئی امام کو روک کر یہ نہیں کہتا کہ فضل رسول آپ کہاں جا رہے ہیں. اگر آپ پر کوئی بدن آیا، اگر آپ کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہماری جانیں حاضر ہیں، ہم اپنی جانیں آپ کو قربان کر دیں. ایسا آگے کوئی نہیں کہہ رہا. مدینہ میں لوگ بہت آئے، فضل رسول کو پانا چاہیے، فضل رسول کو جہاں راستہ ٹھیک نہیں ہے وہ لوگ مناسب نہیں ہیں. الگ الگ مشورہ لوگوں نے دیے اور ایک سے بڑھ کر ایک مشورہ لوگوں نے دیا، جہاں تک کہ ابن عباس نے اتنا شاندار مشورہ دیا تھا کہ واقعی بڑا قابل تعریف مشورہ تھا. میں اکثر کہتا ہوں کہ ابن عباس کا مشورہ اتنا خوبصورت تھا کہ اگر چھوٹا افسر اپنے بڑے افسر کو یہ مشورہ دے تو بڑا افسوس کی فائل نہیں دے کر اس کو پروموشن دینا چاہیے. ایسا شاندار مشورہ دیا تھا ابن عباس نے. ابن عباس نے کیا کہا؟ فضل رسول مانے چاہیے. سب آگے کیا کہتے ہیں؟ فضل رسول مانے چاہیے. سب کے آپ آگے یہی بات کر رہے ہیں، مگر ابن عباس نے بطور خان کی بات کبھی جو کسی اور میں نہیں کی. یہ مفسر قرآن ہیں، عالم اسلام کے بہت بڑے دانشور ہیں، بہت بڑے سیاست دان ہیں، بہت بڑے مفکر اسلام ہیں، سب کچھ ہیں اور سارا عالم اسلام ان کی عزت کرتا ہے اور ان کی دانشوری کی وجہ سے جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ آپ نہیں کہہ سکا تھا. انہوں کا فضل رسول اگر آپ نے جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، آپ کو جانا ہی ہے، تو پھر ایک کام کیجیے، کوفہ والوں نے بہت سارے لیٹر آپ کو لکھے ہیں، آپ ان کو جواب دیجیے اور جواب یہ لکھے کہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں، بچہ کہ تم ایک کام کرو، وہ یہ کہ پہلے کوفہ کے گورنر کو قتل کر دو. اگر تم نے کوفہ کے گورنر کو قتل کر دیا تو میں نہیں کرے تیار. آپ اس طرح کا جواب دیجیے. اس جواب کے دو ریئیکشن ہوں گے اور دونوں آپ کے لیے بڑے مفید ہوں گے. کیا دو ریئیکشن ہوں گے؟ کہ یا تو وہ واقعی کوفہ کے گورنر کو قتل کر دیں گے تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اندازہ ہو جائے گا کہ واہ بالکل صحیح ہے، اگر وہ بلا رہے ہیں آپ کو تو بات نہ سیدھے بات کریں گے، بات نہ آپ کو فالو کریں گے. اس سے بھی جہاں آپ سے ڈائریکٹ پر وہ اگر کوفہ کے گورنر کو قتل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آگے آپ جو حکم دیں گے اسی مطابق کریں گے، اور اگر وہ قتل نہیں کرتے ہیں تو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ آپ کے حکم کو ماننے والے نہیں، آپ کے حکم کی تعمیر نہیں کریں، پھر آپ کو اوپر ابھی ضرورت نہیں. جی بیٹھے بیٹھے آپ کو پتا چل گیا تو آپ کا جتنا احترام کرتے ہیں آپ کی بات کی کتنی تعمیر کرتے ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے آپ کو پتا چل جائے گا آپ کو ہونے کی ضرورت نہیں. دونوں کے جواب سے وہی بیٹھے بیٹھے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا کرنا چاہیے. مگر ابن عباس کی نگاہیں ظاہری سیاست پر تھی، جبکہ امام کی نگاہیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے کردار و عمل پر تھی. لہذا ابن عباس کو کیا کہیں؟ اے ابن عباس، تم وہ تصویر ہی نہیں دیکھ رہے ہو جس تصویر کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں. لہذا جو تم کہنا چاہتے ہو اپنی جگہ کہو، مگر میں تو جاؤں گا اور اپنے اہل و عیال کو اور ان بیویوں کو لے کے جاؤں گا. لہٰذا اتنا ہو جائے سارا پڑھ رہا محمد والا. علاقوں کے دوسرے بہت سارے شہر تھے، یہ مکہ ہے، یمن ہے، مدائن ہے، مصر ہے، اور بہت سارے علاقے ہیں اسلامی. وہاں سے امر تو لیٹر بھی نہیں آئے، اور اگر لیٹر آئے گی تو بہت تھوڑی مقدار میں لیٹر آئے گے. جتنی مقدار میں اوپر والے میں خود لکھے رہے اتنی مقدار کسی نے خود نہیں لکھے، اور جنہوں نے لیٹر لکھے بھی تھے وہ بہت محدود پیمانے کے لیٹر تھے. کوفہ والوں کے لیٹر اتنے سخت اور اتنے محبت آمیز سے لیٹر تھے جی ہمارا اگر آپ تشریف نہیں لائے تو ہم بغیر رہبر کے ہو جائیں گے، ہم بغیر امام کے ہو جائیں گے. آپ تشریف لائیں آپ کی مدد، ہم آپ کے زیر سرپرست زندگی گزار کر جائیں. اور اتنی بڑی تعداد میں رہ رہی ہے. اچھا اب ذرا سوچنے کی بات ہے، کیا واقعی یہ نانسنس قسم کے لوگ تھے؟ کیا واقعی بالکل بیکار قسم کے لوگ تھے جنہوں نے جو ان کی سمجھ میں آیا انہوں نے لیٹر لکھ دیا؟ یہ یاد رکھیے کہ دنیا کے اسلامی علاقے کسی دوسرے حصے سے امام کو اتنے خطوط نہیں لکھے جا رہے، فقط کوفہ شہر سے لکھے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ بات باقاعدہ مولوی نے لکھا بھی، کہ سب سے زیادہ اہل بیت کے چاہنے والے شہر کوفہ میں موجود ہیں اور کسی شہر میں موجود نہیں تھے. محبان اہل بیت، ہم بھی اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، محبان اہل بیت کی اتنی بڑی تعداد کوفہ شہر میں موجود تھی، کسی اور شہر میں موجود. ریزن یہ تھا، اور اس فکر کے لیے انہوں نے سارے لیٹر لکھے. اچھا لیٹر انہوں نے لکھ دیے، اس کے بعد ان کے لیٹر کے مطابق امام نے مسلم نے اپنی کو بھیجا کہ جاؤ. مسلم نے اپنی جب وہاں پہنچے تو انہوں نے بیعت بھی کی، وہاں پہنچتے ہی 18,000 افراد نے مسلم کے ہاتھوں بیعت کر دی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لیٹر انہوں نے لکھے تھے اس کا ثبوت بھی انہوں نے دیا، ہاں ہم امام کی نمائندگی کے ہاتھوں بیعت کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کہتی کہ اس دنوں کوئی پر مستقبل ہوتی، یعنی جو کچھ وہ دل میں سوچ رہے تھے پریکٹیکلی انہوں نے عمل کر کے دکھایا. انہوں نے خیال تو بیعت کی 18,000، اور بعد مولانا جی نے لکھا کہ بعد میں زیادہ بڑھتے بڑھتے 25,000 تک ہو گئے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ان سے بھی تعداد بڑھتے بڑھتے 40,000 تک تعداد مانگ لیتی ہے. 40,000 افراد مسلم کے ہاتھوں بیعت کرتے ہیں، اور اس زمانے کی کوفہ شہر کی آبادی 60,000 تھی. تو 60,000 میں سے اگر 40,000 افراد بیعت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 2/3 پاپولیشن نے بیعت کر دی. اور ڈیموکریسی میں 2/3 پہلی بات ہے نا، ہماری پارلیمنٹ میں اس کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے. پہلے تو یہ بہت استعمال ہوتا تھا، بہت بڑا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں صاحب، بہت بڑا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں. لوگوں نے کہا بہت بڑا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، بہت بڑا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، کیا لے کر آئے ہیں؟ یہ لفظ پہلے بہت استعمال ہوتا، بہت بڑا مینڈیٹ لے کر آئے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہے. تو 2/3 میجورٹی آج کے دنوں کے لیے کہ جہاں پر 2/3 میجورٹی ہو وہاں کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، اب اس کو کوئی نہیں ہو سکتا ہے. 2/3 میجورٹی اگر آ گئی، ترکی جیسے کنٹری میں اس کام کو نافذ کرنا یہ آسان کام نہیں تھا، بہت بڑا مشکل کام تھا، اتنا بڑا مشکل کام تھا کہ وہاں کی سطح کو دوبارہ الیکشن کرانا پڑ گیا. مگر جب 2/3 میجورٹی نے مان لیا تو اب کوئی مشکل ہو سکتا، اس لیے 2/3 میجورٹی آ گئی. تو 2/3 میجورٹی کوفہ شہر کی مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہی ہے، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ ہر طرح سے بات ہو گئی، اللہ نے محترم یہ ساری چیزیں ہوئی. مگر ذرا غور کیجیے، ابھی سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام. دیکھیے محبان اہل بیت ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ خطوط لکھے، اپنے خطوط کے مطابق انہوں نے عمل کیا، سب کچھ ہو گیا. مگر ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ یہ رات و رات ہوا کیا، کیوں رات رات کایا پلٹ گئی؟ مجھے جو 40,000 کی تعداد میں بیعت کرنے والے افراد تھے وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئے، اور اتنا پیچھے ہٹ گئے، اتنا پیچھے ہٹ گئے کہ 40,000 میں سے ہم کہتے چلے بھائی 10,000 چلے گئے، آگے چلے گئے 20,000 چلے گئے، پھر بھی 20,000 مسلم کے ساتھ ہیں. چلے اگر بہت زیادہ نہیں ہوں گے 10,000 مسلم کے ساتھ رہ کے باقیوں نے ساتھ چھوڑ دیا. ارے وہ جو 2/3 میجورٹی تھی اس میں سمپل میجورٹی بھی نہیں رہی، اور سمپل میجورٹی تو کیا وہ
عمر حسین کے بعد جتنی سیٹیں ہوتی ہیں اتنی بھی نہیں تھی مسلم کے پاس. صورتحال یہ ہو گئی کہ بالکل مسلم تنہا اور کوفہ کے بازار میں ہو گئے. واٹ ایکچولی ہیپن، کیا ہوا ہے؟ یہ راتوں رات کایا کیسے پر ایڈمیشن چاہے کہاں کر کے لایا کہ یہ راتوں رات کایا پر ایڈمیشن. اللہ کے محترم اگر آپ غور کریں تو دو چیزیں ہیں جو پیش آئی تھی ان لوگوں کے لیے، دو چیزیں تھیں جو پیش آئی تھی جس کی وجہ سے ساری بازی پلٹ گئی. اور بازی پلٹ گئی کس انداز سے؟ بازی اس انداز سے پلٹ گئی کہ یہ سارے ادارے جو مسلم کے آپ کا بیان کرنے والے تھے، یہ سارے ادارے مسلم کے مخالف بن گئے اور ایسے مسلم کے مخالف بن گئے کہ خود انہوں نے مسلم کو گرفتار کر کے اپنے علاقے میں پہنچا دیا. ایسی بازی پلٹ گئی. ہوا کیا؟ کیا معاملہ کیا ہوگا؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ون، پہلی چیز یہ کہ وہ کسی طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دین قربانی مانگتا ہے، یاد رکھیے گا، دین قربانی مانگتا ہے. اور اگر قربانی دینے کے لیے لوگ تیار نہ ہوں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے وہ معافی نہیں نکل چکا ہے. اور قربانی کی طرح سے دیکھیے، جان کی قربانی دینا پھر بھی بہت آسان ہے، ایک بات یاد رکھیے گا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو تھوڑا سا ادھر ادھر سبق پڑھائیں، ان کا فوراً برین واش ہو جائے گا، قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جہاں پہ ہم دھماکہ کرنے کے لیے تیار ہیں، دنیا کے جس حصے میں دھماکہ کرنے کے لیے تیار ہیں، جان کی قربانی دینا پھر بھی پرابلم نہیں. مگر یہی افراد جب پکڑے جاتے ہیں اور فوراً سے سر میں ڈال دیے جاتے ہیں تو یہ ساری بات کو اگل دیتے ہیں. ہم کو کس نے سکھایا، کس نے پڑھایا، کس نے بھیجا، کتنے پیسے دیے، کیا ہوا، کتنے ساتھی، ساری باتیں ہو گئی. تو جان کی قربانی دینا یہ کبھی فقط عارضی جذبات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور عارضی جذبات کی وجہ سے انسان جان کی قربانی دینے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ اصل مسئلہ جان کی قربانی کا نہیں، اصل مسئلہ کس سے بڑا ہے. یہ کوفہ کے لوگ قربانی دینے کے لیے تیار تھے. کون سی قربانی؟ جو مفادات ان کے بنی امیہ سے وابستہ ہو گئے تھے، کچھ ہی قربانی دینے کے لیے تیار تھے. بہت امپورٹنٹ بات ہے، ذرا سا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا ایک منٹ آواز بلند آواز پڑھیں. ہو سکتا ہے ذرا پانچ منٹ آپ کی زیادہ ہوں اپنے موضوع کو مکمل کرنے کی باتیں. اللہ نے مدرا قربانی دینے کے لیے تیار کی ہے. امام کا قافلہ جب مکہ شہر سے کوفہ شہر کی طرف جا رہا، کیوں؟ اس لیے مسلم نے عقیدہ لے کر لے دیا تھا امام کو بھی کہ مولا یہاں بیعت کرنے والے موجود ہیں، آپ کسی بھی آئے کوفہ شہر. تو امام نے سفر کا آغاز کر دیا تھا مکہ شہر سے کوفہ تک کا سفر تھا، کربلا نہیں کرنا تھا امام، وہ تو راستے میں تھا، باقی اپنے ساتھی کو کربلا جانا پڑ گیا، ورنہ کوفہ کی طرف امام کا جانے کا پکا ارادہ تھا. اچھا کوفہ کے راستے سے امام کر رہے ہیں، اس زمانے میں راستہ ایک ہی ہوتا، جیسے حیدرآباد جانا ہے ہمیں اسی راستے پر جانا ہوگا، سامنے سے اسی راستے پر لوگ آ رہے ہوں گے. تو امام کہہ رہے تھے کوفہ کے راستے سے، سامنے سے کوفہ تھے جو آنے والے تھے، ان کے قافلے چلے آ رہے تھے، یا انفرادی افراد تھے جو تھے وہ چلے آ رہے تھے. ایک شخص کو دور سے دیکھا جس طرح کی طرف وہ چلا آ رہا ہے کوفہ کے راستے سے، اور یہ امام کا راستہ کوفہ کے راستے سے چلا جا رہا ہے. اب آپس میں جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو قافلے، امام کے قافلے والوں نے محسوس کیا کہ وہ آنے والے نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا، یعنی وہ ایسا لگتا ہے کہ قافلے والوں سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. اچھا پرانے زمانے میں بڑا آسان ہوتا تھا پہچاننا کہ یہ قافلہ جو آ رہا ہے کس طریقے سے تعلق رکھتا ہے، کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ ہمارے یہاں ہو سکتا ہے مشکل ہو، مگر آپ دبئی چلے جائیں تو بہت آسان ہے یہ معلوم کرنا کہ یہ پاکستانی ہے کہ ہندوستانی ہے کہ یہ چائنیز ہیں کہ یہ یوروپ کے ہیں کہ فلاں ہیں. اس کے بارے میں اپنے چہرے سے لباس سے پہچانا جاتا ہے کہ فلاں فلاں. تو اس زمانے میں اگر کسی بدری سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے بڑی آسانی سے پہچانا تھا، ایسا محسوس ہوگا کہ سامنے آنے والے ہیں اس قافلے والے کو پہچان لیا کہ کون سے قافلے کا قافلہ ہے، کون سا قافلہ ہے، یہ فرزند رسول کا قافلہ ہے، سمجھ گئے ہو. دل حال سے اپنا قافلہ اپنا روح ہی تبدیل کر دیا. یعنی آج مومن کی طلب یہ ہوتی ہے کہ آگے بڑھ کر امام کی زیارت کرے، اور زیارت کرے ہم کہا کہ اس کے حصے میں امام کی زری کی طرف آئی تھی، مگر اس کے بھی طلب نہ ہوگا، وہاں سامنے سے امام چلے آ رہے ہیں، ان کا اپنا راستہ تبدیل کر دیا. اچھا امام کو پتہ چل گیا کہ ہمیں دیکھ کے آپ کو تبدیل کر دیا، تو آدمی کو بھجوائے اس کو بلا کے جاؤ، بلا کے لائے جب سامنے آیا پتہ چلا کہ وہ آنا کے نہیں ہے، یہ تو عرب کا نامی گرامی شاعر ہے، بہت بڑا دانشور ہے، بہت بڑا مفکر ہے، شاہکار قصیدے سمجھے جاتے ہیں اس کے جو قصیدے اس نے گائے ہیں امام کی شان میں بھی گائے ہیں بہت سارے قصیدے ایسا شاہکار کلام کہا ہے کہ آج بھی سر المثل ہے نامی کے نامی شاعر مفکر آدمی کبھی کوفہ سے آ رہے ہو امام کے سامنے حضر ہوا ہے امام نے پوچھا کوفہ سے آ رہے ہو جی پسند ہے کوفہ سے آ رہا ہے کہ کوفہ کے کیا حال آتے ہیں اب اس نے سر جھکا دیا جواب نہیں دینا چاہتا کہ کوفہ کے کیا حال آتے ہیں امام نے پوچھا بھائی میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کوفہ کے کیا حال آتے ہیں ایک بار سر اٹھا کے کہتا پڑھو میرے رسول سچی سچی بات بتا دو کھڑی کھڑی بات بتا دو میرے کو امام نے کہا سچی سچی اور سر کھڑی کھڑی بات بتا اس وقت اس نے جملہ کہا اور جملہ اتنا مشہور ہوا کہ آج بھی عربوں کے یہاں جملہ بولا بھی جاتا ہے اور دار المنظور کے علاوہ مشہور بھی ہو گیا امام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے مولانا کوفہ والوں یہ حال آپ پوچھیں امن قلوب معاذ و امن قلوب پر معاذ کیوں ہے ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں یہ بنی امیہ کے ساتھ کیوں ہو گئے بنی امیہ کے ساتھ ان کی تلواریں بھائی یہ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے کیوں آخر امام کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں کیوں مسلم کو انہوں نے اس خطرناک سوچ ہاتھ میں مبتلا کر دیا کیا بھی کرتا ریزن یہ تھا کہ ان کے سارے مفادات بنو امیہ سے وابستہ ہو گئے تھے اور ان مفادات کی قربانی نہیں دینا چاہتے جان کی قربانی بہت آسان ہے تھوڑا سا کسی کو ایک ڈائریکشن دے کے ہو سکتا جاتے لے کے تیار ہو جائے مگر ان مفادات کی قربانی یہ آسان کام نہیں مفادات کی قربانی کا مطلب کیا ہے اللہ مطلب ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں آج ہمارے مفادات کسی بڑی طاقت سے وابستہ ہو گئے ہیں ہے نا اگر مفادات بڑی طاقت سے وابستہ ہو گئے تو نتیجہ کیا ہے فقط ایک ٹیلی فون کال پر ہم اپنی پوری فارن پالیسی بدل دیتے ہیں پوری فارن پالیسی یعنی وہی سارے افراد کہ جن کو ہم مجاہدین 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 کہہ رہے تھے اور جن کو امداد بھی دے رہے تھے جن کو ہر طرح کا تعاون بھی پیش کر رہے تھے بھارت کے لیے یہ دھڑا دھڑا آ رہے تھے اور وہی کہہ رہے تھے اور وہی کہہ رہے تھے کا مطلب وہی کہہ رہے تھے کہ ہاں بھائی ان کو مجاہدین کہو اور ان کو مجاہدین کا نام بنا کے آگے بھیجو لہٰذا جب انہوں نے کہا کہ مجاہدین کہو تو ہم نے مجاہدین کہنا شروع کر دیا لیکن جب ان کی پالیسی تبدیل ہوئی اور انہوں نے کہا خبردار اب مجاہدین نہ کہنا ان کو دہشت گرد ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے حضور ایک ٹیلی فون کال نے اپنی اپنی پوری فارن پالیسی بدل دی یہ کیا ہے ہمارے سارے مفادات ان سے وابستہ ہو گئے یہ ہے مفادات کی قربانی دینے کا مطلب تو فارن پالیسی اس طرح سے تبدیل ہو جاتی ہے جب سال بھر سے ایک ہی رنگ لگی ہے دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد ساری دنیا میں دہشت گرد آپ سمجھ رہے مفادات کی قربانی یہ چیز ہوتی ہے یہاں پر بات نہیں ہوئی اچھا میں نے یہ حکومتی پیمانے کی مثال آپ کے سامنے پیش ایک آپ بے پرانی طور کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ذرا سا آپ مثال جی کے تھوڑا سا آگے تشریف ہے سر بات پڑھیے محمد صلی اللہ جو پہلے کہا جاتا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا آگے جملے آ رہے ہیں کہ بھائی ماڈرن ہونا چاہیے انسان لبرل ہونا چاہیے انسان اسلام لبرلزم بتاتا ہے یہ مارٹھاڑ کا مدد نہیں دیکھیں پہلے بھی اسلام کی بات ہو رہی ہے اور اب بھی اسلام کی بات ہو رہی ہے یہ بھی اسلام ہے وہ بھی اسلام مگر وہ اسلام ایک نہیں ایک قرآن کا اسلام ہے ایک دوسرا اسلام ہے جس کا ذکر امام کر رہے ہیں فعلی اسلام السلام ایسے اسلام پر السلام انفرادی بات یہ انفرادی بات کیا ہے انفرادی معاملات جو ہمارے ہیں وہی مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کے آج 80% نہیں 90% 95% لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے بچے یورپ امریکہ کینیڈا جائیں اور وہاں پر اپنا فیوچر بنائیں اس میں بھی پاکستان میں خوش نہیں اکثر بچوں کی اکثر والدین کی خواہش ہے کہ ہمارے بچوں کا فیوچر نہ ہونا چاہیے یا فیوچر بنی نہیں سکتا ہمارے بچوں کا وہاں ہمارے بچے بچوں کا فیوچر برائٹ ہوگا ہمارے بچوں کا فیوچر برائٹ ہوگا مطلب کیا ہے آپ نے کبھی سوچا ہے سر جو صورت حال اس وقت ہمارے لیے ہے اور بہت سارے والدین پریشان کیے کچھ والدین ایسے ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آسان ایجوکیشن بورڈ کے تحت تعلیم دلوائیں گے نہ دلوائیں گے، کچھ ادارے بھی ہیں جو سوچ رہے ہیں. اچھا یہ پوری لمبی داستان ہے، میں اس بات کو مختصر کروں گا. ہم جتنے بچوں کو کورسز کیا مانے ہیں، میٹرک پاس، انٹر پاس، آئی ٹی کا، پلا کا، کمپیوٹر کا، یا اتنے سارے ہم نے وہ سارے کیا بات کی، یہ ساری سے ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے بچوں کا فیوچر برائٹ ہو جائے. اگر پاسبل ہو ہمارے بچوں کو کہیں بینک میں داخلہ مل جائے، امریکہ میں کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، کینیڈا کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، یورپ کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، تو مطلب کیا ہوگا کہ اگر ہم اس قابل ہو جائیں کہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں داخلہ دے دیں، دلانے قابل ہو جائیں، تو ہمارے بچوں کا فیوچر برائٹ ہو جائے گا. اور فقط یہ نہیں کہ وہاں ان کو جاب مل جائے گی اور ان کا فیوچر برائٹ ہو جائے گا، اگر وہاں کا پاسپورٹ مل جائے گا بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا. تو اب کیا ہے، ایسے تمام افراد اور خود پاکستان میں رہنے والوں کی مثال نہیں ہے، یہ ساری تعلیم دلوا رہے ہیں بچوں کو، یہ سارا ایجوکیشن جو بیسٹ ہم سے ہمیں دلوانا چاہتا ہے، سارا ایجوکیشن ہم دلوا رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ کہ جو بچے وہاں پر گئے، انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر وہاں رہے، پھر وہاں کے شہری بن گئے، سب کچھ ہو گیا. اب کیا ہے، ان کے سارے مفادات بیسٹ سے وہاں واپس آئے. اگر وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں گے تو وہیں دے سکتے، اگر اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے تو وہیں بھی ہو سکتے، اگر وہ جاب کریں گے تو وہیں کے کنٹری، اگر وہ بزنس کریں گے تو وہیں کا مقام. یہ تعلیم جہاں وہیں پر ہو رہی ہوگی، اور یہ یہاں پر جو جس طرح کی تعلیم ہو رہی ہے وہ کیا ایسا ایسا اسی طرف جا رہا ہے، سارا رجحان اسی طرف جا رہا ہے. میں اسی کی تعلیم سے پیش کر رہا ہوں کہ زیادہ واضح ہے، وہ سب کچھ وہاں ہے اور وہ مومن بھی ہے، اس لیے یہاں سے سارا سیکھ کے گیا ہے. آدھا آنے میں مسجد سے سنتا رہا ہے، مسجدوں میں شرکت کرتا رہا ہے، دین کی تعلیم اس نے حاصل کی ہے. دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، وہ مسجد سے بھی کر رہا ہے، وہ مسجدوں میں ماتم بھی کر رہا ہے، مسجد خانی بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. زیادہ پکا مومن ہے، بالکل ہر اعتبار سے پکا ہے، مگر اس کے باوجود مفادات کس سے وابستہ ہیں؟ بچے ان کے اسکول میں جا رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن ان کی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، جاب ان سے وابستہ ہے، بزنس ان سے وابستہ ہے. یہ سارا مسئلہ کوفہ والوں کا بھی یہی تھا، ان کے بچے ان کے اسکول میں جا رہے ہیں، ان کے بچے ان کے ہاسپٹل میں میڈیکل فیسلٹیز حاصل کر رہے ہیں، ان کے بچے ان کے یہاں جاب کر رہے ہیں، ان کا بزنس ان کے ساتھ چل رہا ہے، ان کے سارے ٹھیکے اور ٹینڈرز ان کی حکومت سے پاس ہو رہے تھے، سارے مفادات ان سے وابستہ تھے. جب سارے مفادات وابستہ تھے تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہ نکلا جو فرض تھا آپ نے سن لیا. پر اب اگر یہ سارے ہمارے بچے ان مقامات پہ جائیں اور سارے مفادات ہمارے مفادات والے بیسٹ والوں سے وابستہ ہو گئے، سارے مفادات بیسٹ والوں سے وابستہ ہو گئے، اب زمانے کا امام اگر ظہور کرتا ہے اور کسی آنے والے فرض سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ہمارے ماننے والوں کی حیثیت کیا ہے، اور وہ فرض ہے مگر کھڑی کھڑی بات بتا دوں، صاف صاف بات بتا دوں، اور مگر کہاں کھڑی کھڑی بات بتا دوں، جواب اس کا کیا ہوگا کہ مولا امن قلوب و معاذ دل تو ہوں گے سب آپ کے ساتھ، مگر ان کی کنز وہ ہوں گے. دیکھیں کنڈیم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، کوفہ والے والے کوفہ والے دھوکے باز تھے، کوفہ والے یہ تھے کوفہ والے، کسی کو بھی کنڈیم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، مگر ایک چارجہ لینا اور غور کرنا، سوچ و وچار کرنا کہ اگر ہمارے زمانے کا امام آ جاتا ہے تو ہم کون سے راستے پہ چلتے ہیں، ہم کون سے راستے پہ جاتے ہیں؟ اذان مطلب کی آسان بات نہیں ہے. اور پھر یہ باتیں کس منزل تک پہنچ جاتی ہیں، یہی سارے جو امام کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور یہ کہنے والے کہ مولا ہم آپ کے موحد ہیں، فداکار ہیں، آپ پر جان نثار کرنے والے ہیں، مگر سب کے سب کربلا کے میدان میں یزیدی فوج میں شامل تھے. ایسے بدترین دشمن کہ یہی سب کے سب امام کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو، اور فقط امام کو قتل کرنے کے لیے بھی کھڑے ہوئے. ان کے ظلم اور ان کی بے رحمی کا اندازہ لگائیے کہ 6 مہینے کا بچہ ہر قوم کے یہاں معصوم ہوتا ہے، 6 مہینے کا بچہ، مگر کیسے بے رحم بن گئی کہ 6 مہینے کے بچے پر ایسا تیر مار رہے ہیں جو گھوڑے کی طرح نہ مارا جاتا ہے، ایسے بے رحم. اللہ نے موت رہا اور اس زمانے کے اعتبار سے جو بات ہوئی تھی وہ ناقابل یقین بات ہے، کسی کی حرمت پر ہاتھ ڈالنا آسان بات نہیں تھی، مگر انہوں نے کیا کیا ارے زہرا کی بیٹیوں کی چادر چھین
اور انہیں شہر پر شہر کرایا ہے. رمضان کے موسم یہ منظر ایسا ہے کبھی کبھی انسان غور کرتا ہے حیران ہو جاتا ہے.
جبکہ صورت حال پیش آئی تھی ان بیویوں کو کوفا اور شام کے بازاروں سے پھرایا جا رہا تھا گھمایا جا رہا تھا ایسے موقع پر نو کے جیزا سے سارے حسین موجودہ دکھا رہا.
میں کہتا ہوں پسند رسول
آپ اب موجودہ دکھا رہے ہیں. ارے موجودہ دکھانے کا وقت وہ تھا کہ جب الفاظ کی سینئر بچی رہ گئی تھی آپ اس وقت موجودہ دکھاتے. آپ اب موجودہ دکھا رہے ہیں نو کے جیزا. موجودہ